السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس آیت کے ذیل میں قرآن مجید کی بازور آیات کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات کے پیش نظر جس مضمون اور موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی وہ شخصیت تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. مسلسل چار جمعوں سے آپ کی خدمت میں حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے افکار، اعمال، احوال اور کچھ خصوصیات کا تذکرہ کیا جا رہا تھا. آج چوتھے خطبے میں بھی جو اس موضوع کا آخری خطبہ ہوگا، چند باتیں گوش گزار کر کے بات مکمل کر دیتے ہیں. اگرچہ وہ شخصیت ایسی ہے کہ ایک مہینہ نہیں، آپ چار مہینے بھی بیان کر سکتے ہیں، اور بہت سے وہ ساتھی اور احباب ہیں جو تاریخ اور سیرت سے واقف ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ اموی، بنو امیہ اموی دور کے خلفاء کو بھی پایا ہے اور عباسی دور کے خلفاء کو بھی انہوں نے دیکھا ہے. دو عظیم دور ان کے سامنے آئے ہیں، تاریخ دان حضرات اور بالخصوص کوفے، عراق اور بغداد کی تاریخ اور جغرافیائی حیثیت کو سمجھنے والے احباب ان تفصیلات سے خوب اچھی طرح واقف ہیں. ہم تو اس سیاق و سباق کو بھی نہیں پیش کر سکتے اور اس موقع اور محل کی سیاسی صورتحال کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، اور ان تمام مواقف کا تذکرہ کرنا وہ میرے بس کی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. البتہ آپ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ ان کی شخصیت کیسی رہی، ان کی فکر کیسی تھی، ان کی طبیعت کیسی تھی، ان کا مزاج کیسا تھا، وہ کس سن کے تھے اور کوفے اور بغداد میں ان کی علمی خدمات کیا رہی، عبادات کا ذوق ان کا کیسا تھا، قرآن مجید کی تلاوت سے کیسا لگاؤ تھا، عبادات میں اور دعاؤں میں کس طرح مشغولیت تھی، اور خاص طور پر عہدوں اور مناصب سے دوری اختیار کی، انتہائی حکمت عملی اختیار کر کے وہ تمام حالات ہیں. کچھ کچھ اشارے آپ کی خدمت میں رکھے گئے. آج ہم آپ کی خدمت میں اسی شخصیت اور ہستی کے بارے میں چند باتیں اور عرض کر کے اس موضوع کو کہیں آپ اکتا نہ جائیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ضروری بات عرض کیے دیتے ہیں. ایک بات اس میں سے یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر شروع ہی سے کچھ ایسے احساسات عطا فرمائے تھے کہ جہاں کوئی ہلکے پھلکے پیمانے پر کسی بڑی حقیقت کی طرف اس نے توجہ دے دی، بس وہ امام صاحب کے دل و دماغ میں مرتسم ہو جاتی. مکے جی بازار میں چل رہے تھے ایک مقام پر، کسی غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جی یا اس وقت کے کوئی اور، انہوں نے اس ہونہار اور انتہائی سمجھدار شخص کو دیکھا، دیکھتے ہی یہ پرکھنے لگے کہ کوئی خصوصیات رکھنے والا نوجوان معلوم ہوتا ہے. ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے اپنی کچھ تجارتی مصروفیت بتلائی, تو انہوں نے علم کی طرف توجہ دلائی. تو بس وہ بات ان کے دل میں اتنا گھر کر گئی کہ وہ اتنا جہاں آپ ظاہر میں تجارت کے اعتبار سے مالا مال تھے, اللہ نے ظاہری اور باطنی علوم کے اندر بھی ان کو بہت زیادہ مالا مال فرما دیا. اور ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑے تھے تو بہت بڑی بات ہی سے تاثر لیتے تھے, نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی بات کا بھی اثر لیتے ہیں. یہ عبرت کی بات ہو, نصیحت کی بات ہو, آبادی جی خیر خواہی کی بات ہو, عاطف غیبی کی بات ہو, تو کہتے ہیں کہ بھائی کہیں میرے ہی لیے ہدایت کی کوئی بات ہوگی. ایک مرتبہ باہر جا رہے تھے, ایک بچہ چھوٹا سا پانی کیچڑ میں کھیل رہا تھا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا کہ بچے پھسل جاؤ گے, گر جاؤ گے, ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے. ہاں دیکھو, پھسل جاؤ گے, کیچڑ میں گر جاؤ گے, ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے. تو فرما جی, تو اس بچہ, وہ بچہ بھی بڑا عجیب تھا. اس نے کہا کہ حضرت میں گرا تو انفرادی نقصان ہے, اور اگر آپ گر گئے تو امت کا نقصان ہے. اسی لیے وہاں سے جملہ چلا, سقوط العالم سقوط العالم. اگر عالم پھسلا تو بس, جیسے ہی اس بچے کی وہ بات کانوں میں پڑی, ہر ایک فقیہ سے, شیخ سے, مجتہد سے, امام سے, وقت کے فقیہ سے, عابد و زاہد سے, اور بڑے بڑے ائمہ اور مشائخ سے, بالکل صوفیہ اور مشائخ سے کہا کرتے, ایک ایک بات کو پرکھتے رہنا, بولتے رہنا, بتاتے رہنا, سمجھتے سمجھاتے رہنا, تحقیق کرنا. دیکھو چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی, اسی لیے اس دور میں بہت سے ایسے جزئیات پر بھی غور و فکر کیا گیا جو اس وقت جزئیات موجود نہیں تھے. تفصیلات میں مجھے جانا نہیں ہے, چند منٹ سے آپ کی گفتگو ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کے اندر عبرت پذیری کا ایک خاص مزاج تھا, اور نثر قبول فرما دیتے کہ ہاں بھائی میرے اندر اس احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر یہ بچہ پھسلا گرا تو اس کا انفرادی نقصان ہوا اور وقتی نقصان ہوا, اور اگر ہم جیسے لوگ جی بھٹکے تو بہت زیادہ بھٹک جاتے ہیں, اور بہکے تو بہت زیادہ بہک جاتے ہیں, اور نقصان ہوا تو پوری قوم کا نقصان ہو جاتا ہے. اسی لیے جو امام ہوتے ہیں, کیا مطلب ہوتا ہے امام کو آگے کیوں رکھا جاتا ہے؟ امام کے آگے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے مقتدی پیچھے ہیں, باعتبار فکر باعتبار عمل امام کو دو قدم آگے ہی رہنا چاہیے. یہ مطلب ہوتا ہے امامت کا. مطلب یہ ہے کہ وہ عابد ہوں گے, زاہد ہوں گے, فقیہ ہوں گے, شیخ ہوں گے, علم اور عمل کے حاملین ہوں گے, ذاکرین ہوں گے, مفکرین ہوں گے, محدثین ہوں گے, تو امام کا بڑا رتبہ رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کو خاص اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے تو اور دو قدم آگے بڑھ کر قوم کی خدمت گزاری کرنا چاہیے اور علم اور عمل میں پختہ رہنا چاہیے. غرض یہ ایک ذیلی بات تھی, لیکن تمہیدی اعتبار میں آپ اس موضوع سے قریب ہو گئے ہیں جو گزشتہ پیوستہ اور اس سے پہلے والے جمعہ میں کا آخری حصہ, ضروری حصہ آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہے ہیں, وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صورتحال. ایک مرتبہ ایک زائر بیت اللہ نے ایک حج بیت اللہ کے لیے جانے والے ایک شخص نے حضرت کے پاس آ کے کہا کہ حضرت میں بیت اللہ کی زیارت کو جا رہا ہوں, اور آپ جیسے لوگوں سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر جب پڑتی ہے تو اس وقت جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے, جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ میں اب جا رہا ہوں حج بیت اللہ کے لیے, آپ جب میری نظر بیت اللہ پر پڑے تو کیا دعا مانگوں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ جب تم بیت اللہ کے اوپر تمہاری نظر پڑے بھی آئیں بیان تدع اللہ سبحانہ و تعالی عند مشاہدۃ البیت، جب بیت اللہ کا تم مشاہدہ کرو شہودی طور پر وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے، تو پھر یاد رکھنا اس بات کی دعا کرو بھی دعائی کا، تم اس بات کی دعا کرو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے، تمہاری ہر دعا قبول ہو. اگر ایسا ہوگا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب ایسا ہوگا سارا مستجاب للدعوات، زندگی بھر جب تم مستجاب الدعوات رہو. کیسی لطیف بات بتائی، اور کہا کہ وہاں جانے کے بعد یہ دعا کرو کہ اے اللہ میری ہر دعا قبول کر لے جب بھی میں کروں. کتنا آسان ہے بھائی مسئلہ. اب ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے. اب تو لوگ جاتے ہیں پہلی بار پتہ نہیں کتنی کتنی لسٹیں ہوتی ہیں، اور باضابطہ پرچیاں ہوتی ہیں، کتاب ہوتی ہے، کاپی ہوتی ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک دعاؤں کی ایک فہرست ہوتی ہے. کہ بھائی جب تک کہ بیت اللہ کو دیکھتے رہو، دعا کرتے رہو، دعا کرتے رہو، دعا قبول ہوگی. سادہ طریقہ بتایا امام اعظم نے رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا کہ یہی دعا کر لو کہ اللہ اس کے بعد میری ہر دعا قبول کر لے. ہاں مگر میرے دوستو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہوتی ہے، کسی کو یاد آتی کسی کو یاد نہیں آتی. ہم جیسے ہوں اور وہاں جائیں اور ہم مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کریں، جب گھر آ گئے جی بچوں سے کوئی لغزش ہو گئی، بھائی سے کوئی لغزش ہو گئی، بہن سے کوئی لغزش ہو گئی، اور ہماری زبان سے نکلا تیرا مردہ نکل گیا سمجھو. پھر آپ سمجھے ادھر سے آئے بد دعا دے دیے، ادھر سے آئے بد دعا دے دیے، ادھر سے آئے بد دعا دے دیے، ادھر سے آئے بد دعا دے دیے. مستجاب الدعوات ہونے کی بڑی خواہش، پورا کنبہ مٹانے کو تیار. میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت بالغہ ہوتی ہے. تو عرض یہ کر رہے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی مستجاب الدعوات تھے، اور وہ دعائیں فرمایا کرتے تھے، خصوصیات کے بڑے حامل تھے. اس میں سے خاص بات یہ ہے کہ میرے دوستو بڑی عجیب بات لکھی ہے. ایک مرتبہ ضحاک خارجی ایک باطل فرقے تھے، جی مذاہب باطلہ میں سے خارجی فرقے کا ایک شخص زہاد، جی حاکم بھی بن گئے آدھا. وہ کیا کیا، اس نے ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس تلوار لے کر آ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس تلوار سے تمہارا سر تمہارے جسم سے تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں. بولے کیوں؟ آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ وہ کوئی فسفسے نہیں تھے ہمارے جیسے، ڈرتے بھاگتے پھدکتے، جی ایسا نہیں تھا، چھپتے چھپاتے ویسا نہیں. انہوں نے کہا کہ کیوں؟ بڑے جری تھے. تو اس نے یہ بات کہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سالسی مان لی تھی ان کے بارے میں، حالانکہ حضرت علی حق پر تھے تو کسی کو سالس بنانے کی ضرورت کیا پڑی. لہذا تم یہ کہتے ہو کہ سالس، تمہارا خیال یہی ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے، مسلک یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالسی کی پالیسی اختیار فرمائی، سالسی تسلیم کر لی. اگر حق پر تھے تو سالس بننے کی ضرورت کیا ہے، ہم تم کو ختم کر دیتے، تم اس بات کے قائل ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تمہارا مقصد گردن مارنا ہے تو حاضر ہوں، اور اگر حق بات جاننا ہے تو بتا سکتا ہوں. اگر حق بات سمجھنا چاہتے ہیں تو بتاؤں گا، اور اگر تمہارا منشا میری گردن ہی مارنا ہے تو پھر حاضر ہوں. اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی گردن مارنا مقصود نہیں ہے، ہم تو حق بات کو چاہتے ہیں. بتائیے کیا بات ہے، میں بھی بحث کروں گا، مناظرہ کروں گا، بحث کروں گا، تحقیق کروں گا، ریسرچ کروں گا. جی اگر بات معلوم ہو گئی تو پھر میں بھی تسلیم کر لوں گا. امام آدم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی تلوار بازو رکھیے. رکھا آپ نے یہ بات کہی دیکھو بھائی اب میں اور آپ مناظرہ کرنے والے ہیں, بحث ہوگی میری تمہاری بحث ہوگی. بولے بالکل ہوگی, ہاں خوب زور سے ہوگی, بالکل ہوگی. مذاکرہ ہوں گا, بالکل ہوں گا. مباحثہ ہوں گا, بالکل ہوں گا. مناظرہ جی میں بھی بات کروں گا, تم بھی بات کرو گے. بولے جی ہاں, میں سوال کروں گا تم جواب دیں گے, تم سوال کریں گے میں جواب دوں گا, بالکل. امام صاحب نے کہا کہ اچھا دیکھو میری بات بڑھتی رہی آپ سنتے رہے اور آپ اپنی بات کرتے رہے میں آپ کی بات سنتا رہا, یہاں تک کہ بحث میں گفتگو میں شدت آ گئی. میں اپنی دلیلیں دیتا رہا تم اپنی دلیلیں دیتے رہو تو پھر آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ میری بات بھی وہی چلتی رہے تمہاری بات بھی چلتی رہے, دونوں کے مذاکرے میں شدت آ گئی. میں اپنی بات پر اڑا رہا تم اپنی بات پر اڑے رہے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے, خاندان کا قبیلے کا بڑا ہے, ذمہ دار ہے, فنا ہے چنا ہے, اس کو ہم جج بنا لیں گے منصف بنا لیں گے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ مناظرہ ختم. حضرت علی نے بھی یہی کیا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ میری تیری بحث ختم. حضرت علی نے بھی یہی کیا تھا. حضرت علی اپنے دلائل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دلائل دیتے رہے, یہ اپنی شدت پر وہ اپنی شدت پر, یہ اپنی تیزی پر وہ اپنی تیزی پر, یہ اپنی بات بتا رہے وہ اپنی بات بتا رہے ہیں. جب کہیں ٹکاؤ نظر نہیں آ رہا تھا تو جی طرف ہے نے یہ کیا کہ سالسی کی پالیسی تسلیم کر لی. زہاب نے کہا کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی, توبہ کرنا ہو توبہ کر لی. دم بخود ہو کے رہ گیا, سانس لینے کو بھی ہمت نہیں تھی. اس کے بعد جی نیام میں تلوار رگ لیا, چلتا پھرتا بنا. ایک مرتبہ خارجی ایک فرقہ تھا جی, بہت لمبے جوڑے مسائل ہیں, مجھے ان تمام میں جانا نہیں ہے, لیکن ایک بات اہم بات یہ ہے کہ ایک باطل فرقہ تھا, وہ خارجی کہلاتے تھے. یہ خارجی, یہ رافضی اور یہ شیعہ اور یہ اور وہ, سب ایک ہی قسم کے ہیں. تو فرق باطلہ کہلاتے ہیں, فرق غاللہ مدلہ, خود بھی گمراہ, ہم تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ تھے 70 خارجی آئے. کتنے؟ 70 خارجی لوگوں کا فرق فرق باطلہ کی ٹوئیوں کے لوگ آئے, تلواریں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے, اسی لیے ہم تمہاری گردن ناپنے آئے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ ہم تمہاری گردن ناپنے آئے ہیں, تم گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے. وہ لوگ جی کافر ہونے کے قائل ہیں, یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے, یہ بولنا چاہتے تھے وہ لوگ. امام صاحب کہنے لگے کہ نہیں ویسا نہیں. ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو قتل کر دیں گے. آپ نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ برابر قتل کریں گے. بولے کیوں, کیا فائدہ ہے تم کو؟ تو کہنے لگے کہ تم جیسے کمینوں کو قتل کر دینا جہاں فی سبیل اللہ میں 70 دفعہ شرکت سے افضل ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, جہاد 70 مرتبہ جہاد میں شرکت سے زیادہ بدتر ہے. شرکت سے زیادہ جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے اگر تم جیسے لوگوں کو زمین کے اوپر تم جیسے لوگوں کو پاک کر دیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی دیکھو بہت جی, آپ لوگ مارنے کے خیال سے آئے ہیں یا تحقیق کے ارادے سے آئے ہیں؟ اگر مارنے کے ارادے سے آئے ہیں تو غریب ہاں دے رہے, اور اگر تحقیق کے ارادے سے آئے ہیں تو ایک 5 منٹ گفتگو کا موقع دیا. بولے ٹھیک ہے. آپ نے کہا ان لوگوں نے سارے ترجیح میانوں میں تلواریں رکھ لی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی دیکھو اب تمہارا جو سوال ہے وہ کرو. ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ باہر 2 جنازے پڑے ہوئے, ایک جنازہ مرد کا ہے, ایک جنازہ عورت کا ہے, ایک جنازہ مرد کا, ایک جنازہ عورت کا. جو میت مرد ہے اس کا جو انتقال ہوا وہ مرتے جی مرنے سے پہلے اس نے شراب پی, اور شراب ہی کی بدمستی میں جی اور سرمستیوں میں اس کا انتقال ہو گیا. تو شراب پینا گناہ کبیرہ ہے, شراب پینا گناہ کبیرہ ہے, اسی پر اس کی موت وقت ہو گئی. اب کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں. وہ جو عورت تھی اس عورت کے بارے میں کہا کہ وہ عورت جو مری وہ حمل سے تھی, اور حمل کی انتہائی دقتوں اور دشواریوں کے پیش نظر اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار ڈالا ہے. یہ خودکشی بھی حرام ہے. تو وہ شراب پی کر ایک حرام کا ارتکاب کیا گناہ کبیرہ کا, اور وہ جی خودکشی کر کے اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. آج کیا بات کہی؟ اب ہوا یہ کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا اور کچھ؟ کہا کہ نہیں, آپ اس بارے میں کچھ بتائیں. میرے دوست کو عجیب بات پوچھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے, یہ بات غور سے توجہ سے سنو ورنہ پلے نہیں پڑے گی. یوں پوچھا کہ جن دو جنازوں کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں, یہ بتاؤ وہ وہ میت, وہ بات جو ہے, کیا وہ یہودی تھی؟ کیا وہ لوگ یہودی تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں. امام صاحب نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ لوگ جی جو مرے ہیں وہ نصرانی تھے؟ جی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے مگر غلط رویش پر چل کر گمراہ ہو گئے, نصرانی تھے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا وہ لوگ آج کے پجاری یعنی مجوسی تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں بالکل نہیں. بولے یہودی؟ بولے نہیں تھے. مجوسی تھے؟ نہیں تھے. نصرانی تھے؟ تو نہیں تھے. تو آپ نے پوچھا کہ پھر ان کا شمار کون سی ملت میں سے ہوتا تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ملت اسلامیہ میں تھے. تو آپ نے پوچھا کہ ملت اسلامیہ میں اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تاکہ یہ کلمے کے وہ قائل تھے وہ لوگ؟ تو ہاں ہاں وہ کلمے کو وہ قائل تھے. اچھا یہ بتاؤ یہ جو کلمہ ہے لا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, جس کلمے کا تذکرہ ان دو جملوں میں ہے جن کا ان لوگوں کا جو اس کلمے سے تعلق تھا, یہ کلمہ جس ایمان کا کون سا جز تھا؟ پاؤ تھا, آدھا تھا, پون تھا, ایک تھا, جز تھا, کل تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ پاؤ آدھا پون کیا ہے جی؟ جی پورا پورا تھا پورا. تو میں تم ہی کہتے ہو ملت اسلامیہ سے تھے, تم ہی کہتے ہو کلمہ شہادتیں پڑھتے تھے, تم ہی کہتے تھے مسلمان تھے, اور تم ہی کہہ رہے ہو کلمہ شہادتیں پڑھتے تھے, اور تم ہی پوچھ رہے ہو کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سارے میانوں میں تلوار. اس کے بعد ان لوگوں نے جی خاموش ہو گئے, مست بدندان ہو کر آپ کے جواب کے بارے میں مطمئن ہو گئے. اس کے بعد کہا کہ اچھا کم سے کم یہ بتاؤں کہ وہ لوگ جنتی تھے کہ جہنمی ہیں, جنتی ہے یا جہنم؟ آپ نے کہا کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی امن طبیانی فائن ہو منی و منسانی فائن کا غفور الرحیم, اگر میری پیروی کرنے والے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں جی, یہ اور اگر نافرمان دے تو پروردگار عالم بڑے بخشنے والے مہربان بھی ہیں, جو چاہے فیصلہ فرمائے. اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ بھائی آخرت کا معاملہ تو وہ تو اللہ کے حوالے, فیصلے کا مسئلہ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں, انسان کی کرسی تو وہاں پر جب لگے گی, عدالت وہاں پر ہوگی. تو میرے دوستو اس طریقے سے وہ سارے کے سارے جتنے لوگ تھے اپنی تلواریں میان میں رکھ کے مقابلہ مناظرہ ختم کر کے سب کے سب چلتے بن پڑے, بلکہ نہ صرف چلتے بس پڑے بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے غلام ہیں. جس مسئلے کو جس آسانی کے ساتھ آپ نے سمجھایا ہے اور مسئلے کو جس خوبی کے ساتھ آپ نے نمٹایا ہے اور کلمہ شہادت اور ایمان کے تعلق سے ہم جن اجزاء کے جن کھوج میں لگے ہوئے تھے اس کے بارے میں آپ کی بات ہماری کو سمجھ میں آ گئی ہے. میرے دوست ایک عجیب اور ایک بات عرض کرنا ہے. امام صاحب رحمت اللہ یہ نہیں خاص بات ہے یہ بھی مدینہ منورہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ یہ لے گئے ہوئے وہ دور جو ہے مناظروں کا دور رہا ہے. بہت زیادہ بحث تمہیز مذاکرات مجادلات آپس میں جی جمی گوئیاں مسائل دل کرے کچھ سرگوشیاں کچھ یہ اور کچھ وہ اس طرح کے حالات رہے اور مناظروں کا دور بھی کہلاتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے بہت سارے لوگ ادھر سے تھوڑے ادھر سے تھوڑے ادھر سے تھوڑے آ گئے پورا گروپ آیا جی کوئی چون چون کر رہا ہے کوئی چاچا کر رہا ہے کوئی چیز چین کر رہا ہے ہاں پوچھنا ہے مذاکرہ کرنا ہے بحث کرنا ہے یہ ہے وہ ہے جی لوگ آئے ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے بولے پوچھیے دیکھو بیٹے ذرا سا آواز نہیں آ رہی ایک بات پوچھنا ہے اور وہ پوچھنا وہ بات یہ ہے کہ یہ امام کے پیچھے قرات کا مسئلہ کیا ہے قرات خلف الامام کا مسئلہ کیا ہے. یا اہل حدیث بہت اٹھاتے ہیں خالی پیلے اس کو غیر مقلدین پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کچھ اثری کچھ محمدی کچھ سلفی لوگ بھی پریشان کرنے کے در میں رہتے ہیں. جزاک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ارے یہ سارے تم سارے آئے اب یہ جی یہ ہنگامی پوزیشن میں بھی ایسا کرو تم اتنے زیادہ لوگ ہو بحث کرنا ہے نا آپ لوگوں کو. بولے ہاں مناظرہ کرنا ہے نا. بولے جی ہاں مناظرہ کرنا ہے جی ہاں. تو بھائی ٹھیک ایسا کرو تم لوگ اپنے میں سے کس جو سب سے زیادہ معتمد لے ہو اس کو منتخب کر لو جو سب سے زیادہ معتمد لے ہو اس کو منتخب کر لو. علم والا ہونا فضل والا ہونا فضیلت والا ہونا اچھائیوں والا ہونا آپ کو اس پر اعتماد ہونا آپ پورا پورا آپ لوگوں کو بھروسہ ہونا اس طریقے کا آدمی متعین کر لو منتخب کر لو. دوسرے معنوں میں یوں کہا ایسا کرو بھائی یہ یوں لوگ اگر اس طریقے سے بحث کرو گے خالی پیلی جی بات چیت کرتے رہو گے جی چیچی پی پی کرتے رہو گے تو کچھ مسائل حل نہیں ہوں گے. بہتر بات یہ ہے کہ نمائندہ بنا لو. تو ان لوگوں نے کہا کہ بالکل بالکل اس میں کیا بات ہے. ایک آدمی کو ان لوگوں میں سے ایک ذمہ دار کو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے نمائندہ یہ ہمارے بڑے یہ ہمارے سرپرست یہ ہمارے عالم یہ ہمارے فاضل یہ ہمارے جو ذمہ دار آپ نے کہا کہ بھائی ان کو آپ نمائندہ بنا لیے ہیں میں ان سے مناظرہ کروں گا. دیکھو بھائی ان کی کامیابی آپ لوگوں کی کامیابی اور ان کا ہارنا تم لوگوں کا ہارنا تو بالکل 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 دیکھو بھائی اچھا یار کو ان کی کامیابی ان کی تمہاری کامیابی ان کا ناکام ہونا تمہارا ناکام ہونا ان کا ہارنا تمہارا ہارنا جی ہاں بالکل ہم لوگ ان کو نمائندہ بنا چکے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جن صاحب کو نمائندہ بنایا گیا ہے وہ سامنے آ جائیں. جب وہ نمائندے سامنے آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ مناظرہ شروع ہو کر ختم ہو گیا. مناظرہ شروع ہو کے ختم ہو گیا. ارے وہ کیا جیسے تم لوگ نمائندہ بنائے ہیں ہم بھی امام کو نمائندہ بناتے ہیں کیا بے وقوف سمجھ رہے ہیں کیا نہ اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے آج قرات الامام قرات اللہ امام کی قرآت مقتدی کی قرآت امام کی تکبیر مقتدی کی تکبیر امام کی قرآت مقتدیوں کی قرآت ہے. قرآت خلف الامام کا مطلب وہ ہمارا نمائندہ ہے بس بھائی کوئی کوئی بول رہا ہے کوئی کوئی بول رہا ہے بس سبحان ربی العظیم میں اشتراک رہے جی دعا दुआएं पढ़ते रहो, रुकू करे तो रुकू करो, किया कौमा करे तो कौमा करो, सजदा करे तो सजदा करो, ये और वो किरात कर रहा है तो खामोशी से सुनते रहो, बात हो गई। सूरह फातिहा पीछे पढ़ने का मसला तो आप अकेले हैं, इनफरादी हैं, मुनफरिद हैं, मुफरद हैं, मुनफरिद हैं, अकेले हैं, या फर्ज के अलावा और नमाजें अदा कर रहे हैं, तो आप लोगों को सूरह फातिहा पढ़ लेने का मसला है। तो मसला बिल्कुल आसान है, जैसे एक शख्स अपना नुमाइंदा बनाते हैं, ऐसे ही उम्मत अपने इमाम को अपना नुमाइंदा तसव्वुर करती है, इसलिए उसकी किरात सारे मुक्तदियों की किरात कहलाती है। इसीलिए बहुत ज्यादा उलझन और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अहले सुन्नत वल जमात हैं और मुकल्लिद हैं, अहले सुन्नत वल जमात के दायरे से नहीं निकलना। हाँ, चारों को हक समझकर एक पर जमे रहना। अगर हालात नागुजीर हो जाए, जुजियात में कुछ गैर मामूली की फर्क पड़ जाए, हालात की नामुसादत की वजह से उलमा को बाद मसाइल में सोच विचार करना पड़े, तो वक्त के मुफ्तियों से उन जुजियात के बारे में रुजू किया जाएगा, वरना एक मसलक पर जमा रहा जाएगा। चारों मसलक को हक समझकर एक मसलक पर जमे रहना, ये अहले सुन्नत वल जमात की सादा तारीफ है। इमाम हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये अहले सुन्नत वल जमात का मफहूम यूं बयान फरमाया है। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा अन अलैहि व असहाबी, वो रास्ता, वो उसूल, वो ज़ाबिता, वो कायदा और वो कानून जिस पर मैं हूं, वासहाबी और मेरे सहाबा, यूं फरमाया। उसकी वजाहत करते हुए कि एक है उसूल, दूसरे हैं अशखास, एक है उसूल, दूसरे है शख्सियत। हाँ, सिर्फ उसूल पर नजर रखकर अशखास को फरामोश नहीं किया जा सकता, सिर्फ अशखास पर नजर रखकर उसूल को फरामोश नहीं किया जा सकता। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात की तारीफ में ये बात आपकी गिरह में बात बंद जाने के लिए ये बात जहन नशीन रखना चाहिए। याद रहे ये बात कि उसूल जमा शख्सियत अहले सुन्नत वल जमात के दायरे की बात है। यही बात मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में सूरह फातिहा की तफसीर में बयान फरमाई है और कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम, हिदायत का रास्ता सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, उसूल की बात, ज़ाबिते की बात, कायदे की बात, कानून की बात। लेकिन अब आगे फरमाया, किसी किताब का हवाला नहीं दिया, किसी रिवायत का हवाला नहीं दिया, बल्कि अफराद का हवाला है। सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का अल्लाह जिन पर आपने इनाम फरमाया हो। तो ज़ाबिता जमा शख्सियत इन इस्तेमाल कैसा करेंगे, उसूल और ज़ाबिते के जरिए से, कुरान और हदीस के जरिए से, कुरान और सुन्नत के जरिए से, इजमाए उम्मत के जरिए से, किया से फुकहा के जरिए से जी क्या करेंगे, किताब और सुन्नत को समझा जाएगा जी, अफराद के जरिए से किताब और सुन्नत को समझा जाएगा और किताब और सुन्नत के जरिए से अफराद को परखा जाएगा। ये है तरीका, राह औसत है सिराते मुस्तकीम। तो मेरे दोस्तों, आखिरी बात अर्ज करके ये सुन्नतों का वक्त देना है। ये बात अल्लामा ज़ाहिद गौसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा है जी, अत्तहक्कुक फी मसअलति तवस्सुल के नाम से, अत्तकब्बुल जी, अत्तहक्कुक अत्तकब्बुल फी मसअलति तवस्सुल के बारे में एक बात लिखी है कि इमाम हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह को जब कोई सूरत हाल नागुफ्ता पेश आ जाती और शदीद हाजत दरपेश होती तो आप दो रकात अदा फरमाते और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की ज़ियारत फरमाते, वहां इसाले सवाब करते, मग़फ़िरत की दुआ करने के बाद अजी यसअलुल्लाह अलहाजा इंदहु, अल्लाह पाक से अपनी हाजत मांगते। बात समझ में आ रही है? देखो भाई, फर्ज और वाजिब मसला नहीं है, इस्तेहबाबी दायरे की बात है।
لیکن اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ علماء میں سے ائمہ کرام نے ایک دوسرے کا کتنا زیادہ پاس اور لحاظ رکھا ہے. بس اللہ پاک مجھے اور آپ کو مل خیر کی توفیق عطا کرے اس بات کے ساتھ کہ آپ حضرات نے یہاں پر کچھ حضرات مدرسے دو پران کے مدرسے والے آئے ہوئے ہیں, اس کا خاص خیال رکھیں جی. حیدرآباد سے قریب کا ایک تو پران علاقہ ہے مقام, وہاں پر ایک مدرسہ چلتا ہے, اس کا خیال رکھیں. اور جی محترم محمد عبد المنان صاحب مالک ہمالیہ بک ڈپو یہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت راحت اور شفا عطا فرمائے, سنت عطا فرمائے.